أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على صد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب مولانا مولى الثقلين أبي الحسنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته صلوات پڑھے محمد وآل محمد حضرات مومنین افق پر محرم کا چاند نظر آ چکا ہے یقیناً یہ حقیقت ہے جو یہاں پر آپ کو تحریری شکل میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے ماہ محرم کے تعلق سے امام خمینی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ماہ انقلاب ہے یہ ماہ شجاعت ہے یہ ماہ فداکاری ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں خون کو تلوار پر کامیابی نصیب ہوئی ہے یہ وہ مہینہ ہے جو دلوں میں حرارت پیدا کرتا ہے قلوب میں حرارت پیدا کرتا ہے یہ مہینے سے وہ رونقیں پیدا ہوتی ہیں ساری فضا سوگوار ہوتی ہے انسان غم سے نڈھال ہوتا ہے لیکن مضطرب نہیں ہوتا ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے جیسے جیسے اس غم میں انسان آنسو بہاتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے قلب کو سکون ملتا ہے یہ آنسو ہمارے دل کی دھڑکنوں میں اضافہ نہیں کرتا ہمارے اضطراب میں اضافہ نہیں کرتا ہمیں اس غم و اندوہ میں مبتلا نہیں کرتا جس سے کراہیت ہو ان آنسوؤں سے انسان کو محبت پیدا ہوتی ہے دنیا میں کوئی غم ایسا ہے کہ جس کا انتظار سال بھر انسان کرتا ہو کیا دنیا میں کوئی غم ایسا ہے کہ جس کا انتظار انسان کو سال بھر ستائے انتظار کروائے اپنا لوگ خوشیوں کا انتظار کرتے ہیں دنیا کے جتنے ادیان ہیں کسی کے پاس کربلا نہیں ہے دنیا میں جتنے تہوار آپ کو ملیں گے جتنی بھی خوشیوں کے تہوار ملیں گے عیدیں ملیں گی جہاں پر پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، جہاں ہولی کھیلی جاتی ہے، جہاں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، لیکن کوئی ایسا بھی اہتمام ہے دنیا میں کہ جہاں ایک دوسرے کو تسلیت دی جاتی ہو، ایک دوسرے کو تعزیت پیش کی جاتی ہو؟ یہ کہا جاتا ہو اعظم اللہ اجورنا و اجورکم، تسلیت و تعزیت کے پیغامات صرف اور صرف ہمارے پاس ہے اور کہیں نہیں ہے. لہذا جو غم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ غم ہمارا سرمایہ ہے، اسے ہمیں دل و جان سے لگا کے رکھنا ہے. ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے، بہت بڑی قیمت ہے. یہ جو آنکھوں سے ٹپکنے والا پانی ہے، یہ اگر غم حسین میں نکلے تو ان آنسوؤں کی بہت اہمیت ہو جاتی ہے، یہ آنسو بہت قیمتی ہو جاتے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ ہر نیکی سے بالا تر ایک نیکی ہے، لیکن سب سے عظیم ترین نیکی یہ ہے کہ انسان راہ خدا میں اپنی قربانی پیش کر دے. اس سے بڑی تو کوئی نیکی نہیں ہے، اس سے بڑی تو کوئی نیکی نہیں کہ انسان راہ خدا میں اپنے آپ کو قربان کر دے اور شہادت کے درجے پر فائز ہو جائے. تو شہید کے گلو سے ٹپکنے والے لہو کے قطروں کی جو قیمت ہے، اتنی ہی قیمت غم حسین میں اور یاد الہی میں بہنے والے ان آنسوؤں کے قطرات کی ہے کہ دو قطروں کی کوئی قیمت نہیں ہے. روایت کہتی ہے ایک آنسو جو ٹپکے غم حسین میں اور وہ خون جو گلو شہید سے ٹپکے، ان دو قطروں کی کوئی قیمت نہیں ہے. عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی خود کہتا ہے کہ یاد کرو میرے بندوں کو. کربلا کے شہیدوں کا غم منانے کا حکم قرآنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہے. احسان فراموشی اسلام میں نہیں ہے، اسلام قدردان ہے، اسلام کسی کی محنتوں کو، کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین اس لیے شہید ہوئے تھے کہ لوگ ان پر تا قیامت آنسو بہاتے رہیں، اور اس لیے نہیں شہید ہوئے تھے کہ میرا غم، میری یاد، میرا نام ہمیشہ باقی رہے. اپنے نام و نمود کی خاطر اور اپنے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے امام حسین نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا ہے عزیزوں. لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ہمیں یاد رکھو، ہم تمہیں یاد رکھیں گے. جو صرف اور صرف اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری بھی یاد باقی رہے، نہیں، اپنی کوئی اگر اپنے طرف توجہ ہو تو پھر خالق سے توجہ ہٹ جاتی ہے. صرف اور صرف جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ انہی کو یاد رکھتا ہے. تو کربلا در حقیقت وعدہ الہی کا نام ہے، یہ بقائے کربلا وعدہ الہی کا نام ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ مجھے یاد رکھیں گے میں ان کو یاد رکھوں گا. شہیدوں کا تذکرہ خود اللہ فرماتا ہے. تو عزیزان گرامی، ہم اگر امام حسین کو یاد رکھیں تو فائدہ امام حسین کا نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے. اس سے امام حسین کو کچھ فیض ملنے والا نہیں ہے، یہ فیض ہمیں نصیب ہونے والا ہے. ساری دنیا حسین کو چھوڑ دے تو عظمت حسین میں فرق آنے والا نہیں ہے، لیکن اگر ہم حسین کو چھوڑ دیں تو ہماری شرافت خطرے میں پڑ جائے گی، ہماری انسانیت خطرے میں پڑ جائے گی، آبرو بشریت چلی جائے گی، آبرو انسانیت ختم ہو جائے گی، ہمارا ایمان، ہمارا دین خطرے میں پڑ جائے گا. کربلا کا رشتہ اصل میں ہمارے دین سے جڑا ہوا ہے. یہ ایک انسانی ہمدردی پر بہائے جانے والے آنسو نہیں ہیں کہ ہر روز انسانوں پر آفتیں پڑتی ہیں، ہر روز انسان تکلیف سے گزرتا ہے، ہر روز موت کی خبریں انسان سنتا ہے، لیکن ہر موت یادگار نہیں ہوتی، ہر موت یاد رکھنے کے قابل نہیں ہوتی. دنیا میں کوئی غم ایسا نہیں ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہو. ہر درد کے لیے یہ کہا جاتا ہے، ہر مصیبت کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ آپ کو صبر عطا کیجئے کرے گا، اور آپ صبر کیجئے، آنسو مت بہائیے، مت روئیے، گریہ مت کیجئے. مصیبت آتی ہے چلی جاتی ہے، غم آتا ہے چلا جاتا ہے، انسان اپنے ماں باپ کی جدائی پر بھی روتا ہے، یہ تو فطری عمل ہے، لیکن رونے کے بعد آنسو تھم جاتے ہیں. کوئی ایسے آنسو نہیں ہے کہ ہر سال اس وقت جب برسی ہو اپنے دادا کی، اپنے والد بزرگوار کی، تو انسان ویسے ہی دھاڑے مار مار کے روئے گا جیسا کہ اس وقت رویا تھا جب باپ کا انتقال ہوا تھا. وہ کیفیت پھر دوبارہ نہیں پیدا ہوتی. یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ وقت کے گزرنے سے ہر زخم مندمل ہو جاتا ہے. دنیا میں کوئی غم ہرا نہیں رہتا، دنیا میں کوئی مصیبت پائیدار نہیں ہوتی، ہر غم ختم ہو جاتا ہے، ہر مصیبت وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ کیا تاثیر ہے غم حسین میں کہ یہ غم ختم نہیں ہوتا. جتنا انسان اس غم میں آنسو بہاتا ہے اتنا ہی انسان کو رونے کو جی چاہتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ رونے سے بھاگتے ہیں، لوگ گریا کرنے سے بھاگتے ہیں، لوگ غم و اندوہ سے فرار کرتے ہیں. جہاں پر انسان کو آنسو، کون انسان ایسا ہے جو اپنی خواہش سے آنسو بہائے؟ کس کا دل چاہتا ہے کہ روئے؟ کون یہ پسند کرتا ہے کہ دھاڑے مار مار کے گریا کرے؟ اپنے وجود کو جھنجوڑے، اپنے پورے وجود کو نچوڑ کر اپنے آنکھوں سے آنسو ٹپکائے اور اپنے پورے دل محزون کے ساتھ، درد مند دل کے ساتھ، دل کو بسیج کر روئے. عزیزان گرامی، جسم سے خون بہا لینا آسان کام ہے، کوئی بلیڈ لے کے کاٹ لینا آسان ہے، کوئی تلوار لے کے کاٹ لینا آسان ہے، لیکن آنسو بہا کے دیکھیے، آنسو بہانا اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان رونے لگے. ہاں، پانی ٹپکانا آنکھوں سے اور بات ہے کہ انگلی آنکھ میں ڈال کر پانی نکل آ جائے، لیکن اس پانی کا نام آنسو نہیں ہے. آنسو اس وقت نکلتے ہیں جب دل میں آگ لگتی ہے، جب دل میں آگ لگتی ہے، جب انسان کا دل وابستہ ہو جاتا ہے، اس یاد میں کھو جاتا ہے، اس درد میں مبتلا ہو جاتا ہے. کربلا عزیزان گرامی ایک ایسا درد ہے، ایک ایسا الہی درد ہے کہ انسان اس درد میں لذت محسوس کرتا ہے. اس غم سے زیادہ کوئی عظیم دولت ہمارے پاس نہیں ہے. عزیزان گرامی، اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے، ہمارے نفوس، ہمارے دلوں کو، ہمارے خیالات کو جھنجھوڑتا ہے یہ غم، اور ہمیں بتاتا ہے کہ یہ یاد الہی کتنی قیمتی ہے. جب کربلا کا ذکر آتا ہے تو اللہ پہ قربان ہونے کے جو جذبات ہے ان جذبات کو جلا ملتی ہے. انسان کو کربلا دعوت فکر و نظر دیتا ہے, ایک ایسی دعوت کہ جو ہر انسان, ہر آدمی نہیں قبول کر سکتا, وہی انسان قبول کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے, جس کے دل میں خدا کی محبت ہے. فداکاریوں کا جذبہ, مرن مٹنے کا جذبہ, بہت عجیب ہے یہ داستان کربلا. کربلا کی داستان بہت عجیب ہے. یہ 10 دن بہت عظیم ہے. ابھی گزشتہ مہینے میں 10 دن گزرے, وہ 10 دن بھی بہت قیمتی تھے. ماہ ذی‌الحج کا پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن, ہر دن ایک ارتقائی منزلیں تھیں کہ انسان محبت کی معراج کی منزلوں کو طے کرتا ہوا, رب الہی کی منزلوں کو طے کرتا ہوا بس آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا کہ اقرا و ارقا, تم پڑھتے جاؤ اور بلندی حاصل کرتے جاؤ, اللہ کو پکارتے جاؤ, قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے جاؤ اور بلندیاں حاصل کرتے جاؤ, اللہ سے قریب ہوتے جاؤ. تو قریب قربت کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے انسان جب 10ویں ذی‌الحجہ کو پہنچتا ہے تو وہاں قربانیوں کے جذبے جاگتے ہیں, لیکن وہ 10 ذی‌الحجہ کو خوشی منائی جاتی ہے, خوشی منائی جاتی ہے کہ قربانی قبول ہو گئی لیکن اسماعیل شہید نہیں ہوئے. خوشی اس بات کی ہے کہ قربانی قبول ہو گئی, جناب ابراہیم کے جذبے کو سند قبولیت مل گئی, اللہ کی طرف سے انہیں انعام مل گیا اور ان کے دل کو اللہ نے آزما لیا. جب یہ محبت کا امتحان ہے, امتحانات سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے. امتحانات انسان کو بلندیوں سے ہمکنار کرنے کے لیے آتے ہیں. امتحان ہر ایک سے نہیں لیا جاتا, جو سال بھر پڑھتے ہیں ان سے ایک دن امتحان لیا جاتا ہے. یہ سال کا امتحان ہوتا ہے, کبھی پوری زندگی کا امتحان لیا جاتا ہے, کبھی صبر کا امتحان ہوتا ہے, کبھی استقلال کا امتحان ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک امتحان ہے. لیکن امتحان محبت بہت عجیب ہے, محبت کا امتحان بہت قیمتی ہے. یہ بہت عظیم لوگوں سے لیا جاتا ہے جو دعوے محبت میں سچے ہوتے ہیں, ان سے یہ اللہ سبحانہ وتعالی امتحان لیتا ہے. تو جناب خلیل سے اللہ سبحانہ وتعالی نے محبت کا امتحان لیا اور اس امتحان میں خلیل کامیاب ہو گئے, لیکن اسماعیل زبان نہیں ہوئے. لیکن اللہ نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا اور یہ کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا, جب وقت آئے گا تو اولاد ابراہیم اور اولاد اسماعیل اپنی قربانیوں سے دریغ نہیں کرے گی, اور ہم نے انہی کی اولاد میں, یعنی اولاد اسماعیل علیہ السلام میں, ہم یہ جذبہ قربانی کو ودیعت کرتے ہیں. اور ایک دن آئے گا کہ اسماعیل کا خون خا کے کربلا پہ بہے گا تو کہیں پر علی اکبر کا لاشا نظر آئے گا, کہیں قاسم کا لاشا نظر آئے گا, کہیں اور محمد کے لاشے نظر آئیں گے. یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ کے چاند و ستارے ہیں, یہ فاطمہ کی تسبیح کے دانے ہیں جو خاک کربلا پہ بکھرے ہوئے نظر آئیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب ابراہیم کو 2 اولادیں دی تھی, جناب اسحاق اور جناب اسماعیل. جناب اسحاق سے انبیاء پیدا ہوئے, اولیاء پیدا ہوئے, خاصان خدا پیدا ہوئے, انبیاء پیدا ہوئے, اول العزم رسول پیدا ہوئے, موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ بنی اسرائیل کے اول العزم پیغمبر تھے، لیکن جناب اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی، کوئی رسول جو مبعوث بر رسالت ہو نہیں پیدا ہوا، لیکن یہ جذبے پروان چڑھتے رہے نسل بعد نسل، یہ صلب اسماعیل میں یہ نور ابراہیمی منتقل ہوتا رہا، اسماعیل کی صلب سے گزر کے عدنان تک پہنچا اور پھر وہاں سے سلسلہ آگے بڑھا۔ تو اس طرح شجر نسب اپنا بیان فرماتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں محمد ہوں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لب بن غالب بن فہد بن مالک بن حسینہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظر بن معاد بن عدنان۔ یہ سلسلہ بیان کیا حضور نے کہ یہ وہ سلسلہ شجر طیبہ ہے کہ جس میں اللہ کے خاص بندے دین ابراہیمی کو اپنے سینے میں لیے ہوئے نسل بعد نسل آگے بڑھتے رہے، دین ابراہیمی آگے بڑھتا رہا اور ان کے دلوں میں شمع دین ابراہیم جلتا رہا، یہاں تک کہ یہ قریش کے سردار بن گئے اور دعائے ابراہیم خلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب محمد مصطفیٰ کی صورت میں جناب ابراہیم خلیل کی دعا قبول ہوئی اور اسی نسل جناب اسماعیل میں فرزند مصطفیٰ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کہ امام حسین جو ثمرِ شجرِ طیبہ ہے، اس شجرِ طیبہ کا ثمرہ ہے، وہ میوے شجرِ مصطفیٰ ہے کہ جس کی آرزو اور تمنا کی تھی مصطفیٰ نے۔ حسین کون ہے؟ حسین فرزند فاطمہ زہرا کا نام ہے، حسین فرزند علی مرتضیٰ کا نام ہے، حسین فرزند فاطمہ زہرا اور محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ تو یہ وہ خلاصہ ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات کہ آپ نے قربانیاں دے کر جناب ابراہیم خلیل کو سرفراز کیا، خلیل کی تمناؤں کو پورا کیا۔ یہ جو خلیل چاہتے تھے کہ اپنی اولاد کو راہ خدا میں خون غلتا دیکھیں، وہ آرزو تھی نا خلیل کی، وہ تمنا تھی خلیل کی کہ میری اولاد میں جذبہ وفا، جذبہ قربانی اور جذبہ اطاعت الہی اور اس منزل تک پہنچے، یہ آرزو تھی خلیل کی۔ اس خلیل کی آرزو کو ان کے فرزند نے پورا کیا، دعائے ابراہیم پوری ہوئی، جس کا آغاز اسی خانہ کعبہ سے ہوا، مرکز اسلام وہی ہیں جو جناب ابراہیم نے، ہزاروں گھر بنے اللہ کے، لیکن جو گھر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنا اسی کو اللہ نے کعبۃ اللہ قرار دیا، اسی کو بیت اللہ قرار دیا، اسی کو اپنی ذات سے منسوب کیا اور کہا کہ مسجدیں تو لاکھوں بن سکتی ہے، کروڑوں بن سکتی ہے، لیکن ایک کے بعد دوسرا کعبہ نہیں بن سکتا، ایک کعبے کے علاوہ دوسرا کعبہ نہیں بن سکتا۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا اعزاز ملا کہ ابراہیم خلیل کی دعا کو اور ان کے جذبوں کو اللہ نے قبولیت کا شرف عطا کیا۔ کیا چاہتے تھے خلیل؟ اللہ ان سے کیا چاہتا تھا؟ اللہ نے ان سے چاہا کہ ابراہیم میرے لیے گھر تعمیر کرو، تو چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے اس موقع کو یاد کرو کہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس موقع کو یاد کرو کہ جب جناب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور دست دعا کو بلند کر کے کہتے تھے کہ پروردگار ہم سے اس محنت کو قبول فرما، پروردگار ہم سے جذبوں کو قبول فرما، ہم سے اس اطاعت کو قبول فرما، ہم سے یہ وفاداریوں کو قبول فرما کہ تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے. تو جناب ابراہیم کیا دل میں تمنا رکھے تھے؟ وہ تمنا یہ تھی کہ پروردگار میں نے بیت بنایا ہے، اہل بیت کو بھیجنا تیرا کام ہے، میں بیت بنا سکتا ہوں، میں بیت بنا سکتا ہوں، لیکن اہل بیت میرے بس کی بات نہیں ہے، اہل بیت کو بنانا تیرا کام ہے. چنانچہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ سبحانہ وتعالی نے، دیکھیے برادر کہہ رہے تھے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ قبول نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے کہ دعا اور رد ہو جائے، ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے، اللہ دعا قبول کرتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کی قبولیت میں وقت لگتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی دعاؤں میں شدت پیدا کر کے خود بندے پر احسان کرتا ہے کہ تم جب تک قبول نہیں ہوگی تم یاد کرتے رہو گے، اس کو یاد کرتے رہو گے اور مسلسل اسی طرح دعا مانگتے رہو گے، اور یہ دعاؤں میں ہم ایسی برکت عطا کریں گے تو اور جب تک یہ دعا تم چھوڑو گے نہیں، تم مایوس نہیں ہو، تو پھر اگر ہماری عطا پہ یقین ہے تو ہم اتنی صدیوں کے بعد بھی وہ دعا کو قبول کریں گے. ابراہیم چلے گئے، اسماعیل چلے گئے، عدنان چلے گئے، اور عبد المطلب انتقال کر گئے، اور عبداللہ دنیا سے گزر گئے، لیکن اللہ نے دعائے خلیل کو اہل بیت کی صورت میں ایسے پیدا کیا، کہا آواز آئی کہ طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورب السجود، کہ اے ابراہیم خلیل خانہ کعبہ کو تم پاک کرو، اس لیے کہ جسے تم نے بنایا ہے اسے تم پاک کرو، اور جسے ہم نے بنایا ہے اسے ہم پاک کریں گے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات بیت اور اہل بیت دونوں کی طہارت ہوئی، ایک کو اللہ نے پاک کیا، ایک کو جناب خلیل نے پاک کیا. جناب خلیل کعبے کو پاک کر سکتے تھے، لیکن جسے خلیل نے پاک کیا تھا اس میں بتوں کی نجاست آ گئی. یہ انسان کی طہارت ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جس اہل بیت کو پاک کیا تھا ان کے دامن میں ترک اولا کا دھبا بھی نہ آ سکا. صلوات پڑھے محمد والا. عزیزان گرامی، یہ اہل بیت اور یہ غم حسین حادثہ نہیں ہے وقت کا، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان ہے نسل ابراہیمی پر، یہ تحفہ ربانی ہے، یہ شہادتیں افتخار ہے ملت کے لیے. آج سارے مسلمان فخر کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی، میں یہ بات کئی مقامات پہ کہہ چکا، شاید آپ بھی سنے ہوں گے، بہت مرتبہ میں پڑھ چکا ہوں، کیونکہ اس بات کی طرف عام لوگ توجہ نہیں کرتے، اسی لیے بار بار متوجہ کرنا ضروری ہے، یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس کتنی قیمتی ترین شے ہے، لیکن مسلمان اس سے غافل ہے. کیا کربلا ایسی چھوٹی دولت ہے کہ چند لوگ بیٹھ کر یہاں پر امام حسین سے اپنے آپ کو منسوب کریں؟ اور عالم اسلام غفلت کا شکار ہو جائے؟ عیسائی مفکرین کہتے ہیں کہ اگر کربلا ہمارے پاس ہوتی تو برلن کے ہر چوراہے پہ، جرمن مفکر کہتا ہے کہ برلن کے ہر چوراہے پر جو ہے ایک شہید کا مجسمہ نصب کرتے تھے، اور آتے جاتے ہوئے راستہ طے کرنے والا ہر مسافر ان کے سامنے سر تسلیم خم کر کے گزرتا. کتنی بڑی دولت ہے کربلا. لیکن آج مسلمان، دیکھیے یہی وجہ ہے کہ کربلا کو چھوڑنے والا مسلمان اپنی پیشانیوں پر دہشت گردی کی پٹی لگائے گھوم رہا ہے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، آپ جتنا بھی اپنی ذات پہ فخر کریں اور شکر بجا لائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کم ہے کہ اگر آپ کو دنیا دہشت گرد نہیں کہتی ہے تو صرف اس وجہ سے کہتی ہے کہ آپ مارنے والی قوم نہیں ہیں، آپ ظلم کرنے والی قوم نہیں ہو، بلکہ آپ مظلوم قوم ہو. آپ سر کاٹنے والے لوگ نہیں ہو، بلکہ آپ سر کٹانے والے لوگ ہو. آپ وہ لوگ ہو کہ جو دہشت نہیں پھیلاتے بلکہ دہشت کو دور کرتے ہیں. آپ وہ لوگ ہیں جو ظالموں کو سے مقابلہ کرتے ہو اور مظلوموں کی حمایت کرنے والی قوم ہے، مظلوموں پہ رونے والی قوم ہے. دنیا میں ایک ہی قوم ایسی ہے کہ جس کو جو مسلمان ہوتے ہوئے دہشت گرد نہیں کہلاتی، جبکہ پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. جبکہ کیا دوسرے ادیان میں دہشت گرد نہیں ہوتے؟ لیکن ان کو دہشت گرد نہیں کہا، مسلمانوں کو کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے ہی فرزند فاطمہ کا گلا کاٹا تھا، مسلمانوں ہی نے خیام میں آگ لگائی تھی، مسلمانوں ہی نے. تو اب لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان لوگوں سے اپنا رشتہ نہ جوڑے جنہوں نے خیام میں آگ لگائی تھی. مسلمانوں کو چاہیے کہ اب ان سے اپنا رشتہ نہ جوڑے جنہوں نے سینوں پہ برچیاں لگائی تھی، جنہوں نے معصوم بچوں کے گلے پہ تیر برسائے تھے، ان سے اپنا رشتہ نہ جوڑے. ہاں جوڑا لوگوں نے، ان لوگوں سے رشتہ جوڑ لیا مسلمانوں نے، اس شجرے منعونہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، اس شجرے منحوس سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، بنی امیہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا. وہ بنی امیہ، وہ خاندان امیہ، وہ خاندان کے جس نے آبرو اسلام خاک میں ملا دیا، عزت اسلام کو خاک میں ملا دیا، جس نے دہشت پھیلائی، جس نے بیویوں کے دلوں کو رلا دیا، جنہوں نے اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچوں کے دلوں پر لرزہ تاری کروا دیا. وہ لوگ جو یتیموں کو ڈراتے ہیں اور جو کمسن بچوں پہ ظلم کھاتے ہیں، جو نہتے انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، ان لوگوں سے رشتہ جوڑ لیں. بنی امیہ سے رشتہ جوڑ لیا اور کربلا والوں سے اپنا رشتہ توڑ لیا، تو نقصان کس کا ہوا؟ جو رشتہ توڑے ان کا نقصان ہوا، یا جن سے رشتہ توڑا گیا ان کا نقصان ہوا؟ آپ بتائیے کس کا نقصان ہوا؟ یہ کربلا والوں کا نقصان ہوا، خاندان مصطفیٰ کا نقصان ہوا، خاندان اہل بیت کا نقصان ہوا، قربانیاں دینے والوں کا نقصان ہوا، سر کٹانے والوں کا نقصان ہوا؟ نہیں ہوا. وہ سرفراز ہیں اور وہ ملت سرفراز ہیں کہ جو کربلا کو ماننے والی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بات میں اکثر کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ادیان عالم میں کربلا نہیں ہے. کتنے دین ہیں دنیا میں؟ دین یہود، دین نصارا، کتنے ادیان ہیں؟ اب بتائیے کسی کے دین میں کربلا ہے؟ تو جس کے دین میں کربلا ہے وہ لوگ کتنی قدر کر رہے ہیں اس کربلا کی. کربلا کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے ادیان کس بات پہ فخر کریں، کس بات پہ یہ کہیں کہ ہمارا دین سچا ہے تو دلیل کیا ہے؟ سبھی کہتے ہیں کہ ہمارا دین سچا ہے، سبھی کہتے ہیں کہ ہمارے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا دین سچا ہے، آپ کا دین اگر واقعی حق ہے، تو اس کے لیے آپ نے، اس دین کے ماننے والوں نے اس دین کی صداقت پر کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں اس سچائی پر؟ دیکھیے، جس دین پر یقین نہ ہو، جس دین پر، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، جس دین پر کسی کو یقین نہ ہو، جس دین کو انسان، جس دین کی سچائی کو قبول نہ کرتا ہو، جس دین کے متعلق انسان شک میں مبتلا ہو، اس شک کی خاطر انسان اپنی کو قربان نہیں کرتا، اپنے بچوں کی قربانی اس دین کے لیے نہیں دیتا جس دین میں وہ خود تردد کا شکار ہو. غور کیا؟ جس خدا پر آپ کو یقین نہ ہو، جس اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر آپ کو یقین نہ ہو، جس دین پر آپ کو یقین نہ ہو، جس نبی کی رسالت پر آپ کو یقین نہ ہو، جس علی کی ولایت پر آپ کو یقین نہ ہو، اس کی خاطر انسان اپنے بچوں کو قربان کر سکتا ہے؟ اپنے آپ کو قربان کر سکتا ہے؟ جس خدا پر یقین نہیں ہے، اس کے لیے اپنے شش ماہے کو پیش کر سکتا ہے؟ اپنے کڑیل جوان کی قربانی دے سکتا ہے اس دین کے لیے جس دین پر اسے یقین نہیں ہے؟ اس خدا کے لیے وہ قربانی دے سکتا ہے کہ جس خدا پر اسے یقین نہیں ہے؟ تو یہ صداقت اسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے کربلا. اللہ کے وجود پر دی جانے والی لاکھوں گواہیوں میں سب سے عظیم ترین گواہی ہے کربلا. اللہ کے وجود پر اگر کبھی بھی کسی بھی انسان کو اگر شک لاحق ہو جائے، اللہ کے وجود پر اگر کسی کو شک پیدا ہو جائے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ ایسا کوئی شک پیدا ہو جائے، تو کربلا کو نظروں کے سامنے رکھیے کہ اگر یہ خدا سچا نہ ہوتا تو اس خدا کے لیے حسین اپنے شش ماہ علی اصغر کو قربان نہ کر دیتے. کتنا یقین تھا حسین کو؟ ایسا یقین ہے ہمارے پاس؟ وہ جذبہ ہے ہمارے پاس دین کے لیے؟ ہمیں کتنا یقین ہے؟ دیکھیے، وہ تو سچائی ہے، اللہ کا وجود سچائی ہے، اس میں کسی کو شک نہیں، دین سچا ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے. لیکن آپ کو اس دین کی صداقت پر کتنا یقین ہے؟ آپ کو اس دین سے کتنی محبت ہے؟ آپ کتنی قربانی دے سکتے ہیں؟ یہ ہے. آپ کو سبھی لوگ کربلا کو مانتے ہیں، لیکن کوئی کربلا کے لیے قربانی دینا چاہتا ہے؟ آپ کو یقین ہے اس پہ؟ اگر کوئی دے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں، یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں. تو اتنے ادیان ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان اللہ کو ماننے والوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس اللہ کے لیے قربانی دی ہو؟ عیسائی کہتے ہیں ہمارا دین سچا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا دین سچا ہے، لیکن آپ بتائیے کہ یہودیوں نے اپنے دین کی خاطر کربلا جیسی شہادتیں پیش کی ہیں؟ پیش کی ہوں تو بتائیے. عیسائیوں نے اپنے دین کی صداقت کے لیے قربانیاں دی ہیں، کتنی ادیان ہیں، اہل ہنود نے اپنے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اتنی عظیم ترین قربانی تاریخ عالم میں، تاریخ بشریت میں، یعنی جب سے کاروان آدمیت چلا ہے، جب سے دین کی تاریخ کا آغاز ہوا ہے، جب سے ادیان اور دین انسان کے قلوب میں جگہ بنایا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک تاریخ بشریت شاہد ہے کہ اتنی عظیم ترین قربانی تاریخ عالم میں اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر نہیں دی گئی ہے۔ یہ صرف موت نہیں ہے، یہ موت کی کہانی نہیں ہے، یہ صرف ایک حادثے کی داستان نہیں ہے، ایک صرف ظلم کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے وجود کی گواہی ہے جو قطرے خون سے دی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے وجود پر دی جانے والی گواہی کا نام ہے کربلا۔ حسین ابن علی نے آسمان پر لا الہ الا اللہ اپنے خون سے لکھا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے حسین کو اتنی محبت تھی، اتنا عشق تھا، اتنی محبت تھی کہ اگر حسین کے اگر رگوں کو کاٹا جائے اور وہ خون حسین کی رگوں سے زمین پر بہا جائے تو وہ زمین پر بہنے والا حسین کا خون لا الہ الا اللہ تحریر کرتا ہوا چلا جائے گا، اللہ اللہ لکھتا ہوا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کا وہ خون کربلا کی سرزمین پر بہا ہے جو لا الہ الا اللہ تحریر کر رہا ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ وہ زمین جس پر خون حسین سے اللہ لکھا گیا، وہ سرزمین جس پر لا الہ الا اللہ خون حسین سے تحریر کیا گیا، اب اس کو کوئی پامال کر سکتا ہے؟ اگر کوئی کرے تو معلوم ہوا تقدس الہی کو پامال کر رہا ہے، عظمت الہی کو پامال کر رہا ہے، اللہ کے نام کو مٹا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جنہوں نے خون حسین کی توہین کی وہ عزت اسلام کو خاک میں ملا رہے ہیں، وہ اللہ کے نام کو مٹانا چاہ رہے ہیں، وہ اللہ کی عظمتوں کو مٹانا چاہ رہے ہیں۔ یہی جنگ ہے، یہی جنگ ہے۔ عزیزان گرامی، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر رشتہ کربلا کا اللہ کی ذات سے منقطع کر دیا جائے تو پھر کربلا کچھ بھی نظر نہیں آئے گی۔ کربلا کا تقدس اس وقت دکھائی دیتا ہے جب اس پہ نام اللہ تحریر ہوتا ہے۔ ہاں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فقہ کی دنیا میں بہت کتابیں لکھی گئی، علم فقہ پر، علم شریعت پر بہت قیمتی علم ہے۔ یہی علم ہے جس کے لیے سارے علماء کا اتفاق ہے کہ حضور نے جس علم کو واجب قرار دیا ہے اس میں 70% یقین یہی ہے کہ یہی وہ علم شریعت ہے کہ جس کے لیے حضور نے کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد و زن پر واجب ہے۔ تو یہ علم فقہ ہے، فقہ پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی، لیکن ایک کتاب ایسی ہے کہ جس کو بڑا تقدس حاصل ہے، وہ اس لیے کہ یہ آپ نے سنا ہوگا لمعۃ الدمشقیہ، جسے شہید اول نے لکھا ہے۔ یہ شہید اول نے لمعۃ الدمشقیہ کو جو تحریر کیا ہے وہ اس میں کی بعض عبارتیں اپنے خون سے دیواروں پہ لکھی ہیں، زندان کی دیواروں پر انہوں نے شریعت کے احکام کو لکھا ہے کہ جس کی شرح، یعنی 6 دن میں لمعۃ الدمشقیہ لکھی گئی اور 6 مہینے میں شرح النما لکھی گئی، جو شہید ثانی کی شہید ہونے سے پہلے لکھی ہے، لیکن وہ اتنے عظیم قرار پائے کہ اللہ نے ان کو شہادت کا شرف عطا کیا کہ لما کی جنہوں نے شرح کی وہ بھی شہید ہو گئے، جنہیں شہید ثانی کا لقب ملا عالم اسلام میں، یعنی انہیں شہید کا لقب ملتا ہے کہ جو وقت کا مرجع ہوتا ہے، جو وقت کا مجتہد ہوتا ہے، جو وقت کا عالم دوراں ہوتا ہے، وہ جب اپنی شہادت کا
نظرانہ پیش کرتا ہے تو تاریخ اسے شہید کے نام سے یاد رکھتی ہے. عزیزان گرامی, تو شہید ثانی شہید اول اس لیے یادگار رہ گئے کہ انہوں نے علم فقہ اور علم شریعت کو, علم احکام کو اپنے خون سے لکھا تھا, اپنے پورے وجود کے ساتھ. اب آپ کو کربلا کی قدر ہوگی کہ کربلا وہ ہے کہ جس نے شریعت کو اپنے خون سے اس شجر اسلام کی آبیاری کی ہے. جب تک اسلام زندہ رہے گا کربلا زندہ رہے گی, اس لیے کہ کربلا نے اسلام کی شجر میں, اسلام کے درخت میں اپنا لہو دیا ہے. اس لیے کربلا قیمتی ہے. کربلا یاد الہی کا نام ہے. کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کربلا کو یاد کرو؟ اس سے ہوتا کیا ہے کربلا کو یاد کرنے سے؟ کربلا کو یاد کرنے سے اللہ کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے. رسول اللہ سے محبت دل میں پیدا ہوتی ہے, دین سے محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. یہ وہی اسلام ہے نا جس کے لیے حسین نے قربانیاں دی, یہ وہی خدا ہے نا کہ جس کے لیے حسین نے اپنے پورے کاروان کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا, یہ وہی ہے, یہ وہی خدا ہے نا. اب دیکھیے, معلوم ہو وہ خدا اس لائق ہے کہ جس کے لیے حسین جیسے انسان کا مقدس لہو بہے, جس کی محبت میں وہ اللہ اس لائق ہے. دیکھیے آج کل کیا کیا جا رہا ہے, سب سے بڑی آفت یہ ہے اس وقت کہ لوگ کربلا کا نام لے کے دین کی جڑوں کو کاٹنا چاہ رہے ہیں, توحید کو مٹانے کی فکر کر رہے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا اس بات, کیا کوئی ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہ کربلا کے جس نے اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا ہے, آج وہی کربلا کا نام لے کر مجلسیں منعقد کر کے امام حسین کے نام کی محفل سجا کر, ان کے نام کا فرش بچھا کر افکار امیہ کو پیش کریں, افکار بنی امیہ کو پیش کریں, اور جو ہے وہ الہادی افکار پیش کریں اور مشرکانہ افکار پیش کریں اور توحید کے خلاف, نام خدا کے خلاف آواز بلند کریں اور اسلام کے خلاف, شریعت کے خلاف, دین کے خلاف, مذہب کے خلاف آواز بلند کریں, اور خود امیر المومنین کی امامت کا انکار کریں. یعنی یہ مجلسیں ابھی گفتگو کل سے انشاءاللہ باقاعدہ شروع ہو جائے گی, تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ. آہستہ آہستہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ یہ کربلا کا جو تقدس ہے اس کو ہم سمجھیں گے نظام الہی کی روشنی میں, کہ نظام الہی سے حسین کا کیا تعلق ہے, کہ حسین ابن علی نے نظام الہی کے لیے کیا قربانیاں پیش کی ہیں, اور اس نظام میں کتنی عظمت تھی کہ اس نظام کے تحفظ کے لیے اتنی عظیم ترین قربانیاں حسین نے دی ہے, کس کے لیے دی ہے ابھی روشن نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم واضح کریں گے کہ آخر وہ نظام کون سا نظام ہے, نظام کہتے کسے ہیں, اور نظام کا احاطہ کیا ہے, نظام کے حدود کیا ہیں, اور نظام کی اہمیت کیا ہے, افادیت کیا ہے, اور نظام کہتے کسے ہیں, اور نظام کیا عظمت ہے, اس کی کیا بخار ہے, اس کی اور اس سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. یہ سب باتیں ہم آہستہ آہستہ کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ پوری جو تحریک ہے, یہ جو پوری تحریک ہے اسلام اور شریعت کی, وہ کربلا کے ذریعے سے چلتی ہے. کیوں امام صادق نے کہا تھا کہ کربلا کو زندہ رکھو؟ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ کیوں قائم رکھو کربلا کو؟ کیوں غم حسین کو زندہ رکھو؟ فلسفہ کیا ہے غم حسین کو زندہ رکھنے کا؟ تفصیلات بہت ہیں, میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، وقت ختم ہوتے جا رہا ہے. انشاءاللہ اس مجلس کے بعد بھی سنتے ہیں کہ ایک مجلس شرف میں ہے، وہاں پر بھی کچھ گفتگو انشاءاللہ کچھ شروع کریں گے، تاکہ ہم اپنے اعتبار سے، اپنے علم کی وساط کے اعتبار سے، اپنے طالبانہ طالب علمانہ اپنے مطالعے کی روشنی میں اور اپنی سمجھ کے اعتبار سے، اپنی کوشش کے اعتبار سے، ہم کربلا کو نہ سمجھے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اپنی وساط کے اعتبار سے کوشش ضرور کر سکتے ہیں. ہم کو جو صلہ ملے گا وہ سمجھنے کا نہیں، سمجھنے کی کوشش کرنے کا صلہ ملے گا کہ ہم نے کوشش کتنی کی، اور جتنی ہم کوشش کریں گے اتنی ہمیں معرفت ملے گی. کما حق ہو، ہمیں معرفت نہیں مل سکتی، لیکن ہمیں بغیر کوشش کے بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے. لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور آپ کربلا کو داستان کے طور پر بیٹھ کے سننے کی عادی مت بنیے، ورنہ اس سے کیا ہوگا کہ ہم تماشائی بنے رہیں گے، صرف ہم تماشا دیکھتے رہیں گے، اس کے اثرات کو ہم قبول نہیں کریں گے. اور فرمایا آپ نے جب تک کہ ہم اس میں داخل نہیں ہو جائیں گے. اور دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کورس کے طور پہ بھی کربلا کو نہیں پڑھنا چاہتے. کربلا کو کم سے کم کورس میں تو پڑھنا چاہیے، اس کی کلاسز تو ہونی چاہیے. جس طرح سے ہم کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ کلاسز، اسلامی کلاسز ہوتی ہیں، تو پھر آپ بتائیے اسلامی جو کالج ہیں، اسلامی جو مدرسے ہیں، اسلامی جو حوزے ہیں، اس میں کربلا کتنا پڑھایا جاتا ہے، تاریخ کربلا اور مقتل کتنا پڑھایا جاتا ہے. ہمیں اسلامی کورس کے کورس میں جو ہے کربلا کو شامل کرنا چاہیے. ہمارے حوزہ علمیہ میں کربلا کورس کے طور پہ پڑھانا چاہیے، نصاب میں شامل کرنا چاہیے کربلا کو، کیونکہ کربلا ایسی نہیں ہے جو بغیر سمجھے سمجھ میں آ جائے، بغیر پڑھے سمجھ میں آ جائے، بغیر سوچے سمجھ میں آ جائے اور بغیر کوشش کیے ہوئے کربلا ہضم ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو دنیا اسلام کے کتنے اسکالر گزرے ہیں، ان سب کو کربلا سمجھ میں آ جاتی. نہیں، کربلا صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، کربلا کے لیے ایمان چاہیے، کربلا کے لیے وہ جذبے چاہیے، کربلا کے لیے وہ محبت چاہیے، دلوں میں وہ حرارت چاہیے، وہ درد چاہیے جو اسلام دینا چاہتا ہے. اس درد کے ساتھ آپ کربلا کو دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے کربلا کی حساسیت کا اندازہ ہوگا، کربلا کی مصیبتوں کا اندازہ ہوگا، اور یہ اندازہ ہوگا کہ لوگ انگلی نہیں کٹاتے ہیں اپنے ایمان کے لیے، ایک پیسہ جو ہے نہیں دیتے ہیں جس پر انسان کو یقین نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ بینک میں پیسہ جمع کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں کیوں نہیں دیتے، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے، بینک کے لٹ جانے پر انہیں یقین نہیں ہے، بینک باقی رہے گا یہ یقین ہے، تبھی تو پوری پونجی لے جا کے بینک میں جمع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں ایک پیسہ بھی نہیں دینا چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ یہ پیسہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے یہ واپس ہمیں ملے گا، ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے، تبھی تو ہم ایک پیسہ بھی نہیں دیتے، ہم اپنی ایک انگلی بھی نہیں کٹاتے، ایک انگلی بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں اس انگلی کے کٹانے کے اجر کا یقین نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر انگلی کٹ جائے گی تو اللہ اس کا اجر دے گا، یقین ہے ہم کو نہیں، اس لیے ہم نہیں کٹواتے. اگر یقین آ جائے ہم کو، جیسے ہمیں بینک پر یقین ہے تو ہم پوری پونجی رکھا دیتے ہیں، تو ویسے ہی جتنا بینک پہ یقین ہے اتنا ہی اگر اللہ کے خزانے میں یقین آ جائے تو کیا ہم اللہ کی راہ میں جتنا ایمان ہے اتنا تو رکھوائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بھی یقین نہیں ہے. ہم جتنا اپنے گھر پہ خرچہ کرتے ہیں اتنا مسجدوں پہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم کو مسجدوں پہ یقین نہیں ہے کہ مسجد میں اگر کوئی چیز رکھیں گے تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے. ہے نا. جو چیز ضائع ہو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. ملے تو ملے گا, نہیں ملے گا تو نہیں ملے گا. پھٹے پرانے کپڑے ہیں دے دو اللہ کی راہ میں, ملے گا ثواب تو ملے گا, نہیں ملے گا تو نہیں ملے گا. اس لیے کہ یہ پھینکنے والے کپڑے تھے تو وہی راہ خدا میں دے دو. تو جو اب اسی طرح سے جو کھانا باسی پڑا ہوا ہے گھر میں وہ اللہ کی راہ میں دے دو, کہ اس لیے کہ ملے گا ثواب تو ملے گا, نہیں ملے گا تو پھینکنے میں جائے گا. پھینکنے میں جانے سے بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں دے دو, اگر ہو سکتا ہے ملنے والا ہوگا تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا, نہیں ملے گا کوئی بات نہیں. یعنی شک ہے یقین نہیں ہے, اور فرمایا آپ نے شک ہے یقین نہیں ہے. اگر یقین ہو جائے تو انسان کیا نہیں کرتا. اگر اقتدار ملنے کا یقین ہو جائے, الیکشن میں جیتنے کا یقین ہو جائے, انسان لاکھوں روپے خرچہ کر دیتا ہے. یقین ہے اس کو, یا اس کو احتمال بھی ہے کہ اگر جیت جائے گا تو وہ خرچہ کر دے گا. لیکن اگر اس کو یقین نہیں ہے تو کیوں خرچہ کرے گا. یہی آپ دیکھیں گے کہ جتنے اسلام کا نام لینے والے ہیں, علماء مفکرین وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ سب جو ہے نا لینے والے ہیں, دینے والا ان میں کون ہے؟ ہم لوگ مجلسیں پڑھنے والے لوگ ہیں, ہم مجلس کروانے والے ہم میں کتنے ہیں یہ بتائیے. کسی سے پوچھیے آپ, ابھی آپ جو اپنے مرثیہ پڑھائیں, آپ کے گھر میں کب مجلس ہوتی ہے؟ آپ کون سی مجلس کرواتے ہیں؟ پیش نماز ہے, مسجد کسی نے بنائی, آپ جا کے نماز پڑھا رہے ہیں. کوئی پیش نماز ایسا بتائیے جس نے خود مسجد بنائی ہو. ایسا کوئی خطیب بتائیے جس نے خود اشرا قائم کیا ہو اور کہہ رہا کہ میں نے اشرا قائم کیا, میں پڑھ رہا ہوں, تبرک میں تقسیم کروں گا. اور یہ تو آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے نا. یعنی میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ کربلا کا نام لے رہے ہیں, دین کا نام لے رہے ہیں, جتنے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, جتنے لوگ صدقات دے رہے ہیں, جتنے لوگ جو ہیں وہ اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم زکات دینے والے, ہم خمس دینے والے, کتنے لوگ ہیں جن کو یقین ہے, اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو شک و تردد کے شکار ہیں. میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں تو یہ غور فرمائیے کہ کتنے جھوٹے دعوے دار ہیں, کتنے سچے دعوے دار ہیں, یہ بات معلوم ہو جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور چھوڑ دیے جائیں گے اور ان سے کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لائیں اور ان سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ہاں آپ مومن ہیں, ان سے کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا؟ یقیناً ان سے امتحان لیا جائے گا. عزیزان گرامی, اسلام میں بہت امام گزرے, بہت پیشوا گزرے, مسجدوں کے امام گزرے, خلیفۃ المسلمین گزرے, امامے والے گزرے, پگڑیاں والے گزرے, مفکرین گزرے, مسجدوں کے امام گزرے, منبروں کے خطیب گزرے, درسگاہوں کے مدرسین گزرے, پروفیسر گزرے, مفکرین گزرے, علماء گزرے, محدثین گزرے, محققین گزرے, مفسرین گزرے, ابن عباس گزرے, مفسران قرآن گزرے, خاندان نبوت کے افراد گزرے, خاندان نوح گزرا, خاندان انبیاء گزرے, لیکن کسی کا خاندان مصطفیٰ کے خاندان کی طرح نہ گزرا. کوئی عالم حسین جیسا نہ گزرا, کوئی خطیب حسین جیسا نہیں گزرا, کوئی امام حسین جیسا نہیں گزرا, کوئی مفسر حسین جیسا نہیں گزرا, کوئی محدث حسین جیسا نہیں گزرا, کوئی عالم, کوئی فاضل, کوئی محقق, کوئی ادیب, کوئی متکلم, کوئی خطیب, کوئی امام, کوئی پیشوا, کوئی رہبر, کوئی مفسر, کوئی محدث حسین جیسا نہیں گزرا. حسین عالموں کی فہرست میں بھی ہے, حسین محدثین کی فہرست میں بھی ہے, حسین صحابہ کی فہرست میں بھی ہے, حسین امامت کی فہرست میں بھی ہے. حسین ابن علی وہ ہے کہ جنہوں نے نماز پڑھائی ہے, جنہوں نے منبر پہ خطبہ دیا ہے, محراب میں نماز پڑھائی ہے. حسین نے شہادت کا نذرانہ پیش کر کے محراب کی عزت رکھ لی. لی ہے. حسین ابن علی نے منبر پہ بیٹھ کر منبر کو شرف عطا کیا ہے. حسین ابن علی نے عالم کہلوا کر, مفسر کہلوا کر مفسرین کی عظمت کو بچا لیا ہے, محدثین کی عزت کو بچا لیا ہے. حسین ابن علی نے عظمت اسلام, عظمت اسلام اور مومن کی عظمتوں کو بچا لیا ہے. یہ ایمان کے دعوے دار بہت ہے لیکن ان میں حسین کتنے ہیں؟ مسلمانوں کی فہرست طویل ہے, اس میں حسین کتنے ہیں؟ قافلے حجاز میں کتنے حسین ہیں؟ قافلے اسلام میں حسین کتنے ہیں؟ سوال ہے. علماء کی فہرست میں حسین کتنے گزرے؟ حسین جیسے کتنے گزرے؟ کتنے علماء ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں؟ ہیں, کربلا والوں کو ماننے والوں ہی میں ملیں گے, کربلا کے بعد ملیں گے. یہ جو شہید اول, شہید ثانی, یہ علماء نے جو قربانیاں دی ہیں, لیکن کربلا ہی کے دامن سے وابستہ ہے, کربلا ہی کی وجہ سے ہیں. ہاں, ہمارے محراب والوں نے شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا, ہمارے پاس شہید محراب ہیں, شہید محراب اول, شہید محراب دوم, شہید محراب ہمارے پاس ہیں, لیکن وہ بھی کربلا کی دین ہے. ہمارے پاس علماء شہید ہیں, شہید ثالث, شہید رابع, شہید خامس, ہے نا, شہداء اسلام کی تفصیل ہے. علماء نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا, خطیبوں نے شہادت کا نذرانہ, منبر کے شہید بھی ہیں, محراب کے شہید بھی ہیں, درسگاہوں کے, لیکن یہ سب صدقہ ہے کربلا کا, یہ سب صدقہ ہے کربلا کا. کربلا کو چھوڑنے والوں کی خدمت میں کیا ہے؟ ان کے علماء میں کتنے شہید ہیں؟ کربلا کو چھوڑنے والوں میں کتنے شہید؟ یہی وجہ ہے کہ مکتب مکتب شہادت بن گیا, مکتب مکتب شہادت. ہم جس مکتب سے وابستہ ہے وہ مکتب مکتب شہادت ہے, مکتب قربانی ہے, اور وہ یقین کی جگہ ہے. عزیزان گرامی, عزیزان گرامی, کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے وجود کی گواہی پیش کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پروردگار, مجھے تیرے وجود پر اتنا یقین ہے کہ میں تیری خاطر, تیرے دین کی سچائی کے لیے, حسین کو اتنا یقین ہے. حسین گواہی میں علی اکبر کو پیش کرتے ہیں, گواہی میں قاسم کو پیش کرتے ہیں, پروردگار میں نے تیری ذات پہ گواہی دی ہے, اور قربانیاں کا تقاضا ہوتا جا رہا ہے, اور حسین ابن علی قربانیوں کا نذرانہ پیش کرتے جاتے ہیں. آخر میں کہتے, پروردگار انتل جواد و ان الوکیل, پروردگار تیرے پاس تو جواد و کریم ہے, میرے پاس قربانیاں ختم ہو گئیں جو تیری راہ میں دے سکوں, اب میرا وجود تیرے لیے ہے, تیری راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے. عزیزان گرامی, آج پہلی محرم کی تاریخ ہے اور امام حسین پر آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہے. آج ہی سے امام حسین پر رونا شروع کیجیے, اس لیے کہ وقت نکل جائے گا, حسین پر رونے کا وقت نہیں ملے. کیا حسین ابن علی کے لیے ایک ہی دن؟ عزیزان گرامی, امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا, ایک ہی دن میں 72 شہید ہوئے. ہمارے پاس دن 10 ہے اور شہید 72 ہے, تو کس کس پر رویا جائے؟ صبح سے لے کے گھر شام تک بھی کربلا والوں کے مسائل پڑھے جائیں تو حق ادا نہیں ہوگا, کسی ایک شہید کا بھی ذکر کرے تو شہادت کا حق ادا نہیں ہوگا. ہم نے بڑی کوششیں کی ہیں کہ چند دن اصحاب کے نام وقف کر دیں, اس لیے کہ دن کم ہیں, رونے کے لیے شہید بہت زیادہ ہے. کس کس شہید پہ گریہ کیا جائے, کس کس شہید پہ تناسب آیا جائے, حبیب پہ گریہ کیا جائے کہ مسلم ابن عقیل پہ گریہ کیا جائے, مسلم ابن اوسجا پہ گریہ کیا جائے, کس کس کو یاد کریں, زہیر قین کا ماتم کریں کہ حر کا ماتم کریں, سمجھ میں نہیں آتا کس کس شہید کو یاد رکھیں. اور جب انصار کی باری آتی ہے تو کبھی قاسم کا چہرہ سامنے آتا ہے, کبھی علی اکبر کا چہرہ سامنے آتا ہے, کبھی اونا محمد کے چہرے دکھائی دیتے ہیں. کتنے شہید ہیں کہ جن کا ہم تذکرہ بھی نہیں کرتے. قاسم کے ایک چھوٹے بھائی عبداللہ بھی تھے کہ جو دوڑتے ہوئے آئے اور امام حسین پہ جب تیر لگ رہا تھا تو اپنے جسم پہ روک لیا. کیسے یہ بچے تھے, کتنی محبت تھی انہیں اور کتنے جذبے ان کے سچے تھے. ہاں کوئی ہے جگہ ایسی کہ جہاں اللہ کے وجود پر یقین اور اس سے محبت اتنی ہو اور اس کے وعدے پر یقین اتنا ہو کہ اپنے آپ کو پیش کرتے جائے اور اتنی آرزو, اتنی خواہش, اتنی محبت, یہ جذبے کہاں سے آئیں گے عزیزان گرامی؟ ان جذبوں کی تھوڑی سی رمق بھی مل جائے تو ہم مومن بن جائے, ہمارے دل میں یقین پیدا ہو جائے, اگر ہم واقعی کربلا سے وابستہ ہو جائیں. عزیزان گرامی, عزیزان گرامی, وہ کیسے ایام تھے کہ جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تھا, اور وہ کون سے کیسے عجیب دن تھے جب یہ قافلہ لوٹ کر واپس آیا. جب گئے تھے تو کتنی رونقیں تھیں, جب واپس آئے تو چہروں پہ کتنا گرد و غبار تھا کہ زینب کو لوگ ضعیفہ سمجھنے لگے. اتنی مصیبتیں پڑھی کہ زینب کھڑے ہو کہ نہیں بیٹھ کر نماز پڑھنے لگی. کس قدر زحمتیں, کس قدر مشقتیں, کیسا یہ کاروان تھا, کتنی وہ رونقیں تھی, کتنی کیسی وہ یادگاریں تھی, کس طرح سے قناتوں کے درمیان سے بیویاں گزر رہی تھی, کتنی پردہ پوش بیویاں تھی. جب مدینے سے چلی تھی تو کہا جا رہا تھا کہ اپنی نظریں نیچی کر لو, علی کی بیٹی سوار ہو رہی ہے, علی کی بیٹی سوار ہو رہی ہے, صاحب ذاتیاں سوار ہو رہی ہیں, علی و فاطمہ کی بیٹیاں سوار ہو رہی ہیں, شہزادیاں سوار ہو رہی ہیں. لیکن ہاں اس وقت تک تو بڑی قدر و قیمت تھی, بہت عظمتیں تھی, بہت خیال تھا کہ ہم عزت اتنی کرتے ہیں بیویوں کی. لیکن یہی مسلمان تھے کہ جب مہمانی کربلا سے واپس آئے, کوفہ و شام کے راستوں سے واپس آئے تو مدینے والے پہچان نہ سکے. زینب و ام کلثوم نے جب دیواریں دیکھی مدینے کی دور سے تو کہنے لگی یا مدینہ تو جدنا ولا تقبلینا, اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا, کہ ہم چلے تھے تو سروں پہ وارثوں کا سایہ تھا, گودیاں آباد تھی, اب ہم ایسے لوٹے کہ نہ سروں پہ وارثوں کا سایہ رہا نہ گودیوں میں بچے رہے, ہم لٹ کر واپس آئے ہیں, ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. پروردگارا ذکر قلیل قبول فرما, پروردگارا نازوں کے نذرانے کو قبول فرما, پروردگارا ہمارے دلوں کو غم حسین سے مملو فرما, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پروردگارا ہمیں کربلا والوں کی معرفت عطا فرما, پروردگارا ہمیں کربلا والوں کا جذبہ عطا فرما, پروردگارا ہمیں کربلا کے راستے پر, شہادتوں کے راستے پر, قربانیوں کے راستے پہ چلنے کا شرف عطا فرما. پروردگارا ہمارے جوانوں کو علی اکبر علیہ السلام کا جذبہ عطا فرما، ہمارے کمسنوں کو جناب قاسم جناب اول محمد کا جذبہ عطا فرما، پروردگارہ ہماری خواتین کو جناب زینب کا حوصلہ، ان کا صبر، ان کی استقامت عطا فرما، اور اپنی اولاد کو قربان کر دینے کے وہ جذبہ جو جناب زینب کے دل میں تھا اسے ہمارے خواتین کے دلوں میں ڈال دے، پروردگارہ ہمیں عزت عطا فرما، افتخار عطا فرما، پرچم اسلام مسلمین کو سرفراز فرما، پروردگارہ جہاں جہاں پر بھی مظلوم ہیں ان مظلوموں کی حمایت فرما، جو نہتے ہیں، پریشان حال ہیں، ان جو غربت زدہ ہیں، جن پر بم گر رہے ہیں، جن پر دنیا کے طاقتور ممالک جنہیں کچل رہے ہیں، جن کی مدرسوں پر، جن کے ہاسپٹلس پر جو ہے بم گرائے جا رہے ہیں، پروردگار ان مظلوموں کی حمایت فرما، بالخصوص یمن کے مظلوموں کی حمایت فرما، پروردگارا جہاں جہاں پر بھی مسلمان ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، ان کے خدموں کو مقدس زمین سے دور فرما، ممالک اسلامیہ کو عزت و احترام عطا فرما، اور ملجا عظیم رہبر کبیر آیت اللہ العظمہ خامنائی کو عظمت و بلندی عطا فرما، طول عمر عطا فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ایک مرتبہ سورہ حمد، تجھ مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر چودہ